الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم
حاضرين باتمكين پچھلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے اسلام کے پانچ ارکان میں سے پانچواں رکن حج بیت اللہ کا تذکرہ کرتا آ رہا ہوں، اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ ہجرت کے دسویں سال حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کے فریضے کو ادا کیا۔ آپ کا یہ حج امت مسلمہ کے لیے تا قام قیامت سارے دلائل اور سارے براہین اور حج کے اعمال اور حج کا طریقہ اور تمام مسائل کو لیے ہوئے حج ہے۔ اسی لیے حضرات علماء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حج کو حجۃ الوداع کا نام بھی دیا، حجۃ الوداع کا نام بھی دیا، حجۃ الاسلام کا بھی نام دیا، تو حجۃ الاکمال والاتمام کا بھی نام دیا ہے۔ حجۃ البلاغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں وہ تاریخی خطاب حضرات صحابہ کے ذریعے سے تا قام قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے عطا کیا ہے، جس کے اندر اسباق ہی اسباق ہیں۔ اسی لیے اس حج کو حجۃ البلاغ کہا گیا، اور اسی حج میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر وہ آیت نازل کر دیا اور بتا دیا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج ہی کا دن ہے، ہم نے دین اسلام کو تم پر مکمل کر دیا ہے، ہماری جتنی نعمتیں تمہیں حاصل ہونا ہے وہ ساری نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ کو اس دنیا سے ہماری طرف کوچ کر کے آنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر نبی، آخر پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اور ان کے لیے ایک بہترین عطیہ عطا کیا ہے۔ تو یہ حج بڑا ہی مالا خیز ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اسی لیے اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، 26 ذی قعدہ کی تاریخ ہے، دن کے متعین کرنے میں اختلاف ہے، بعض نے ہفتہ کہا اور بعض نے جمعرات کہا، جو دن بھی ہو 26 ذی قعدہ کی تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ سیدھے اپنے حجرے شریف تشریف لائے، بالوں میں تیل لگایا اور کنگھی فرمائی، پھر آپ اچھے سے اچھا سا لباس زیب تن فرمایا، خوشبو لگائے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں پہلے سے ہی یہ اعلان کروا دیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلیں اور آپ سے محبت کرنے والے حضرات صحابہ رہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرات صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت، حضرات راویوں میں اختلاف ہے، بعض نے الگ الگ گنتی بتائی ہے، لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ 114,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اس دور میں جمع ہو گئی۔ حضرات صحابہ امن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کے لیے جمع ہوتے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ تشریف لے گئے۔ ذوالحلیفہ وہ مقام ہے جو مدینے والوں کے لیے میقات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کے اطراف میں 5 میقات مقرر فرما دیے، جیسے کہ ہندوستان سے جانے والے حجاج کے لیے یہ لملم پڑتا ہے اور عراق سے آنے والوں کے لیے ذات ارق، اور اسی طرح مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میقات کی جگہ میں تشریف لائے اور یہاں تو آج کل بڑی شاندار مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں اس وقت غسل کرنے کا بھی انتظام ہے اور ضروریات سے فارغ ہونے کا بڑا ہی بہترین انتظام کروا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے اور وہاں عصر کی 2 رکعت عصر نماز آپ نے پڑھایا، پھر اس کے بعد مغرب، عشاء، دوسرے دن کی فجر، فجر کے بعد حضرات صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور ادا فرمانے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کر اللہ کی تکبیر اور تحریر بلند فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مسلحی پہ بیٹھ کے آپ نے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر آپ کی قصوہ نامی اونٹنی، جو آپ کی خاص اونٹنی تھی، اس پر رکھا گیا تھا، اون کے اوپر جو رقاب رکھا جاتا ہے وہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام اس پہ تشریف لائے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کو بتانا چاہتے تھے کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، کہاں احرام باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، تعلیم دینے کی غرض سے حضرات صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے سب کے سامنے احرام باندھ کے دکھایا اور بتا کے اس کے بعد آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ترانہ بلند کیا اور بتا دیا اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری تعریفیں ساری نعمتیں آپ ہی کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، لکل ملک ساری بادشاہت تیرے لیے سزاوار ہے، لا شریک لک، اے اللہ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجیوں کے لیے ترانہ بلند کر دیا، اور صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتائیے کہ کون شخص ہے کہ جس کا حج سب سے زیادہ افضل ہوگا، وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے کہ جس کا حج سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کے اس جواب میں ارشاد فرمایا الحج والسج، یعنی اس حاجی کا حج سب سے زیادہ فضیلت والا ہے کہ جس نے اپنے حج کے دوران میں اس تلبیہ کو بلند آواز سے پڑھتا رہے، بلندی پر چڑھے، جب بھی حاجی کو چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھے، جب بھی پشتی میں جائے بلند آواز سے پڑھے لبیک اللہم لبیک، یہ حج کا ترانہ ہے۔ اگر ہم کسی کلاس روم میں استاد کے سامنے جب حاضری لی جائے یہ کہیں کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، استاد کہیں گے کہ کتنی مرتبہ آپ اپنی حاضری کا اعلان کرتے رہو گے، بیٹھ جاؤ کہ تم مذاق کرنا چاہتے ہو، وہ طریقہ تو وہاں غلط ہے، لیکن حاجی کے لیے کہا گیا کہ جتنی دفعے آپ یہ کہتے رہو گے کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، اللہ کی محبت اور اللہ کی نظر رحمت اور اللہ کی کرامات اس بندے پر اترتی رہیں گی اور اس کے لیے خاص فضل ملتا رہے گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے بتایا اور بتا دیا کہ آپ نے کہ کس طرح لبیک کے اس ترانے کو بلند کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوا، سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اپنے دو نوجوان بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر رینگتے ہوئے آ رہے ہیں، پیروں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت صحابہ سے پوچھا ارے ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ کیوں اس طریقے سے آ رہے ہیں، حضرت صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور بتایا کہ یا رسول اللہ انہوں نے منت مانی ہے کہ یہ پیدل حج کریں گے، اس لیے ان سے چلا نہیں جا رہا ہے، اپنے دو بیٹوں کی مدد سے یہ پیروں کو گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور کہا کہ اس طرح کی تکلیف اٹھانا اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے، اس طرح کی منت ماننا اسلام میں ضروری نہیں ہے، اپنی منت کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر دو اور اونٹ پہ سوار ہو کے آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے آئیں۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بیٹے تو باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مثال چھوڑ دیا کہ غیر ضروری چیزوں کو منت کو اپنے اوپر لاد لیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی کام کے ہونے پر منت ماننا ہو تو مانیے، اس لیے کہ یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ جو چیزیں آپ کی بس میں ہوں، جو چیزیں آپ اپنے طور پر آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہوں ان کی منت مانیے۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کے اوپر جتنی آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی ہی تکلیف اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیے گا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھیے گا، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھیے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے فرمایا کہ اس طرح کی منتیں اپنے اوپر نہ لاد لیں، نہ اپنی اس طرح کی منتیں کریں، منتیں وہ کریں کہ جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کام کے نہ ہونے پر آپ کو پریشانی ہے، اللہ کے حضور منت مان لیں، یا اللہ میرا یہ کام کروا دے، میں اس چیز کی منت مانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نماز پڑھنے کا، صدقہ کرنے کا یا دوسری عبادات کے کرنے کی منتیں ماننا اسلام کے اندر اجازت دی گئی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کاموں کے اندر سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں اور اس کام کو مکمل کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا آگے بڑھتا گیا، ایک اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر میں تھی، حاملہ تھی، سفر میں ہی ولادت ہو گئی، اب نفاس سے ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی، اس لیے کہ محمد بن ابی بکر لڑکا پیدا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی اب میرے لیے مسئلہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ نہا لو، غسل کر لو اور احرام باندھ لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسائل کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خدمت میں عرض کرتے گئے اور یہ قافلے کو لے کر آپ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک مقام عرج پر پہنچے جو بالکل مکے کے قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ہمارا وہ اوم کیا ہوا کہ جس پر ہمارا اور آپ کا کھانے کا ساز و سامان رکھا گیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پہ حضرت ابو بکر تلاش کیے، غلام آ کے کہنے لگا اے ابو بکر، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے اور حضور علیہ السلام کے ساز و سامان کو اپنے اون پر لاد دیا تھا۔ غلام آ کے کہنے لگا اے ابو بکر، وہ اون کہیں کھو گیا ہے، کہیں گم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو باندھنے لگے، ہاتھ اٹھانے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا اور مسکرا کر حضرات صحابہ سے کہا اے حاجیوں، دیکھو دیکھو یہ محرم کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، اور آیت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ رفس ہوگا حج میں اور نہ کس کو فجور گناہ کی چیزیں ہوں گی اور نہ جدال جھگڑا ہوگا۔ یہ حاجی احرام باندھے ہوئے جھگڑا کر رہے ہیں اور اپنے غلام کو مار رہے ہیں، احرام کے حالت میں ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں۔ جیسے ہی سنا حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ اتنے میں دوڑتے ہوئے قبیلے بنو اسلم کے کچھ احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کا خاص سامان کا اون کہیں کھو گیا ہے، اس لیے ہم کچھ کھجور اور روغن زیتون آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اسے تناول فرمائیے اور ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے ابو بکر، یہ حلال اور طیب مال اللہ نے ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اسے کھائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اتنے میں آپ کا اونٹ حضرت صفوان بن معطل حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ کا اونٹ کھو گیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صفوان بن معطل نے کہا یا رسول اللہ، اس اون کو میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ صفوان بن معطل وہ صحابی ہیں جن کے لیے خدمت دی گئی تھی کہ آپ قافلے کے سب سے پیچھے آئیں، ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ قافلے والوں کی کوئی چیز پیچھے چھوٹ گئی ہو تو آپ اسے لے کے آئیں، حضور علیہ السلام کے اس اون کو جو بھٹک رہا تھا کہیں پکڑ کے لے کے آئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ اتنے میں سعد بن عبادہ ایک صحابی جو مدینے کے صحابی رسول ہیں، مہاجر صحابی ہیں، وہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کا اون کھو گیا ہے، اس لیے میں یہ اونٹ لے کے آیا ہوں، آپ اس اون کو بطور ہدیہ کے قبول فرما لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھیے میرے پاس میرا اونٹ مل گیا ہے، اب مجھے مزید اون کی ضرورت نہیں ہے۔ آنچے در گھسیٹ کا مطلب نہیں ہے کہ جو بھی ملے اسے لے کے رکھ لے، یہ نہیں ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا لینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں سبق دیا کہ دیکھیے حضرت صاحب، اب ہمارے پاس اون کی ضرورت نہیں ہے، آپ اونٹ واپس لے کر جائیے۔ حضرت صاحب کے بیٹے چھوٹے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجئے، اسے قبول فرما لیجئے اور ہمارے لیے برکت کی دعا دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے جب سے ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو آپ کے ہی یہاں کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس ہی رہ رہے ہیں، تو پھر یہ کس طرح کی بات ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی اور مغفرت کی دعا دی اور انہیں رخصت کیا، اور یہ قافلہ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے۔ کعبۃ اللہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ محدثین نے اپنے حدیث کی تمام کتابوں میں ان الفاظ کو جمع کیا ہے، وہ الفاظ یہ ہیں جسے ہم پڑھیں تو ہمارا بھی ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمارے اندر بھی ایک ایمان کی طرح تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب قافلہ پہلا حجاج اکرام کا روانہ ہوا، یہی ہمارے حج قیام سے قدوس صاحب کی عیدگاہ سے، اور وہاں صدائیں بلند ہوئی لبیک اللہم لبیک کی، اور حاجیوں کا قافلہ روانہ ہوا، ہم بھی دیکھتے رہ گئے ان حاجیوں کو اور ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ یہ حاجی جا رہے ہیں ہم سے رخصت ہو کے اور اللہ کے گھر پہنچیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں پڑھی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور پہنچ کے دعاؤں کا اہتمام فرمایا اور دعا کیا کہ اللہم زد بیتک ہذا تشریفا وتعظیما وتکریما ومہاما، لا الہ الا اللہ وحدہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کیے، حدیث کی کتابوں میں یہ دعائیں لکھی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما، اے اللہ تیرے اس مقدس گھر کی عظمت کو اور اس کے شرف کو اور بڑھا دے، اے اللہ اس کی تکریم کو اور بڑھا دے، اے اللہ اس کے ڈر اور خوف کو لوگوں کے درمیان میں اور بڑھا دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنے تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اے اللہ ساری ہم تیرے لیے، ساری بادشاہ تیرے لیے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا تو ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد جو دعا فرمائی، ایک ایک لفظ یاد رکھنے کے قابل ہے اور ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، اے اللہ تو تنہا تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ انجز وعدہ، تیرے نبی کے لیے جن باتوں کا آپ نے وعدہ کر کے رکھا تھا، وانجز وعدہ، اے اللہ آپ نے اپنے نبی کے وعدے کو پورا کر دکھایا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ہم یہاں آئیں گے، اے اللہ یہاں ہم طواف کریں گے، یہ مکہ فتح ہوگا،
اے اللہ آپ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ, اے اللہ اے ضعیف بندہ, اے اللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, آپ نے اس بندے کی مدد فرمائی ہے, نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ, اے اللہ ہم کیا کیے, اے اللہ آپ ان جماعتوں کو, یہ جو جماعت اپنے آپ کو بڑی طاقتور سمجھ رہی تھی اور یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی طاقتور ہیں اور ہم ہی ہیں سب پہ غلبہ رکھنے والے, ہم نے مکے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگا دیا, یہ سمجھ رہے تھے, لیکن یا اللہ وحزم الاحزاب وحدہ, تو تنے تنہا ہے جس نے ان سارے لوگوں کو شکست دے دیا, امن و امان کے ساتھ ہم مکے میں داخل ہوئے, آپ نے ہمارے لیے فتح عطا کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کیے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا, اللہ کے حضور یہ شکریہ ادا کر کے امت مسلمہ کو یہ خبر دیا اور یہ بتایا کہ دیکھو تم جو کام بھی کرو گے تو مطلب یہ مت سمجھ جاؤ کہ ہم نے کر دیا, اس کام کو پورا کرنے والا اللہ ہے, ساری مدد کرنے والا, ساری تائید کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے, تم یہ مت سمجھ جاؤ کہ ہم نے کر دیا, ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس وقت تک, اس لیے کہ ہم تو صرف کوشش کریں گے, السعی منا والاتمام من اللہ, ہماری طرف سے صرف کوششیں ہوتی ہیں اور اللہ اس کام کو انجام تک پہنچانے والے ہیں, تو اس لیے وہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی اور عمرہ عمرے کے ارکان آپ نے حضرات صحابہ کو سمجھایا کہ کیا کیا کرنا ہے, آپ نے طواف کرنا شروع کیا, طواف سے پہلے آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور یہ بتا دیا کہ مکے والوں نے مدینے والوں کو تانا دیا تھا کہ جیسے ہی محمد عربی اور حضرات صحابہ مدینہ پہنچ گئے وہاں کی بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے, بیمار کر دیا ہے, آج بتا دو ذرا اچھل اچھل کے چل کے, جسے رمل کہتے ہیں تین چکروں میں رمل کرنا ضروری ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو حکم دیا ذرا سینہ تان کے, ذرا اچھل اچھل کے چل کے مکے والوں کو بتا دو کہ ہم بیمار نہیں ہوئے بلکہ ہم تو صحت مند ہو کے واپس لوٹے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف مکمل کیا اور مقام ابراہیم کے پاس آئے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, آیت نازل ہوئی تھی مقام ابراہیم کے پاس آپ دو گانا نماز ادا کیا واجب الطواف کی اور آپ زمزم پیے اور زمزم سے سیر ہونے کے بعد صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے, اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا کی یہ پہاڑی مروہ کی یہ پہاڑی جسے حضرت بیوی حاجرہ جہاں جس پہاڑی پہ دوڑ کے بتا دیا تھا اور حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے, میلین الافضلین جو یہاں مکے اس صفا کی اس دو پہاڑیوں کے درمیان کی جگہ ہے جہاں اس وقت نیلا یعنی ہرے رنگ کا لائٹ لگا دیا گیا ہے, تو وہاں دوڑ رہی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ پہنچے اور پہنچ کر اللہ کی تکبیر بیان کی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر کی, اس چاروں کلمے کی تکبیر کو آپ نے بلند کیا اور دعائیں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا, عمرے سے فارغ ہوئے, آپ نے جو حج کا احرام اور عمرے کا احرام باندھا تھا وہ قران تھا, قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام سے عمرہ بھی ادا کریں اور حج بھی ادا کریں, ابھی حج شروع ہونے کے لیے چار دن باقی تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا احرام کھولا نہیں, احرام ہی سے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے اور یمن سے آنے کے بعد ان کے ساتھ بھی 40 اونٹ تھے, حضور علیہ السلام کے ساتھ 60 اونٹ, پورے 100 اونٹ جمع تھے, حضرت علی فاطمہ الزہرا کو دیکھا
کے احرام کھول دیے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئی ہیں. پوچھا کیوں احرام کھول دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے اجازت دی ہے اس لیے میں احرام کھول دیا. دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. پہنچ کر پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ فاطمہ کو احرام کھولنے کی اجازت دے دیے؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. تو حضرت علی سے پوچھا علی تم کس کا احرام باندھا؟ کس نیت سے آپ نے احرام باندھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے احرام باندھا تو اس بات کا احرام باندھا کہ میرے نبی میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیت کے ساتھ احرام باندھا ہے میں اسی نیت کے ساتھ احرام باندھتا ہوں، اسی نیت سے میں نے احرام باندھا ہے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں اور احرام کے ساتھ رہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج ذوالحجہ کو منا کی طرف روانہ ہوئے. منا میں آپ نے ظہر کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج بلند ہونے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے آپ منا تشریف لے گئے. چونکہ آپ مسافر تھے آپ نے مسجد خیف جو منا میں ہے تو وہاں آپ پہنچے. وہاں پہنچ کر آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور دوسرے دن نو ذوالحجہ کی فجر کی نماز آپ نے ادا کیا. اور ادا کر کے آپ جیسے ہی سورج ذرا روشن ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے لیے روانہ ہوئے. آپ اپنی اونٹنی قصبہ پہ سوار تھے. حضرات صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مزدلفہ میں جا کے آپ رک جائیں گے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا جو بلند یعنی اچھے اعلیٰ اونچے نسب کے لوگ تھے جیسے کہ قریش اور اس طرح کے جو بلند و بالا نسب کے لوگ تھے وہ صرف مزدلفہ تک جاتے اور واپس ہو جاتے تھے. حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی سوچنے لگے اور فکر کرنے لگے کہ کہاں تک جائیں گے، کیا عرفات جائیں گے، یہاں رک جائیں گے. حضور علیہ السلام کی یہ اونٹنی اللہ نے حکم دے کے رکھا تھا، سیدھا منا سے نکلی اور عرفات جا کے پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہاں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. پھر عرفات میں آپ نے قیام کیا اور وہاں آپ نے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز بھی آپ نے ادا فرمایا اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ادا کر دیا. اس کو کہتے ہیں جمع بین التقدیم، یعنی ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا، عصر کی نماز کو آپ نے ظہر کی نماز میں ادا کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نے جبل رحمت میں وہ عظیم الشان خطبہ دیا جسے حجت الوداع، خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس خطبے میں آپ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی. میں ان تمام باتوں کو تو عرض نہیں کر سکتا، صرف دو تین باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے ایک ہونے کی بات کی اور اللہ کی تعریف کی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اب کسی کو کسی پہ فخر نہیں، اب کسی کو کسی پہ فخر نہیں. نخوت کا قصہ ختم ہو گیا کہ قریش قریش کی وجہ سے فخر نہیں، نسبت کی بنیاد پر کوئی شخص کسی پہ فخر نہیں کر سکتا. نسبت کسی کو کام نہیں آئے گی کہ میں بیٹا ہوں، میں یہ بھائی ہوں یا میں بہن ہوں، میرا نسبت میری نسبت فلاں بزرگ سے ہے اور یہ پورے غلط کام کرتے رہے تو یہ نسبت کسی کے کام نہیں آئے گی. حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ لا فضل لعربی ولا عجمی، کہ عربی ہونا عجمی پہ فخر نہیں، عجمی ہونا عربی پہ فخر نہیں، گورا ہونا فخر نہیں کالے پر، کالا ہونا فخر نہیں گورے پہ. یہ ساری چیزیں کو میں ختم کرتا ہوں، کسی پہ کوئی فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اب یہاں نسبت بھی کام نہیں آئے گی، اور دوسری پہلی بات یہ ہے کہ اب یہاں سے خون کو معاف کرنے کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حارث کے بیٹے کا خون میں معاف کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے اعلان کیا حارث کا جو بیٹا اس کا خون ہے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں رواج خصم
میں کھائی جاتی تھی کہ میرے بیٹے کو فلاں نے مارا ہے یا میرے باپ کو فلاں نے مارا ہے، اس سے قسم لی جاتی تھی مرنے کے وقت میں، تم بھی اسے مار کے ہی مرنا، مارے بغیر مت مرنا۔ اب یہ انتظار میں رہتے، یہ قتل کا سلسلہ چلتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس قتل کے سلسلے کو میں یہی ختم کرتا ہوں، اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اب میں اس میدان میں اس جبل رحمت کے ذریعے میں یہ پیغام تمہارے ذریعے آنے والی امت کے لیے پیغام دیتا ہوں کہ اب میں یہاں سے سود کو ختم کرتا ہوں، سود کا لین دین اب یہاں سے ختم۔ سب سے پہلے حضرت عباس کا سود بہت زیادہ تھا، کئی لاکھ درہم کا، آپ نے معاف کر دیا۔ حضرت عباس کے خاندان کو اللہ نے نواز دیا کہ آپ کے اہل خاندان 300 سال تک حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کو خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا، آپ اسے یاد رکھیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کام بھی کرو چھوٹا ہی کام ہی صحیح، لیکن اگر تم اس کام کو اخلاص کرو گے اس کا ثواب تمہیں حاصل ہوگا۔ اگر تمہارا مقصد ریاکاری، نام و نمود، لوگوں کے اندر شہرت پانے کا ہو، اللہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے۔ پہلی بات اسے سن کر جاؤ، اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، بدخواہی ہرگز نہیں۔ کہ ہر مسلمان کی ضرورت جو بھی ہو، اس کی ضرورت آپ کو پورا کرنا، آپ کے بس میں ہو تو پورا کرنا چاہیے۔ خیر خواہی کہ آپ نے وہاں پہ آپ نے دعوت دی، بتایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئے۔ اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ آج میں تمام امت مسلمہ میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، کہ تمام امت ایک جٹ ہو جائے، کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے نہ الجھے، کوئی جماعت کسی جماعت سے نہ الجھے، تمام مسلمان ایک جماعت ہیں۔ جب تک تم ایک رہو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اتحاد کو سنبھال کے رکھو، اتحاد کو اپنے دامن سے جانے نہ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحاد کا سبق اس جبل رحمت میں حجت الوداع کے موقع پر خطبۃ الوداع میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان باتوں کی طرف ہم توجہ دیں، ہماری زندگی میں ان تینوں چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکوں گا کوئی دشمن امت مسلمہ کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ہم بزدل اور ہم میں وہ طاقت، ہم میں وہ جذبہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا چھوڑ دیا، ہم چھوٹا عمل بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا شروع کر دیا، اور ایک جماعت دوسری جماعت سے بھڑنا اور دوسری جماعت کو نیچے دکھانے کی فکر کر رہی ہے، تو ہم کہاں جا کے کامیاب و کامران ہو سکیں گے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ پورے عالم اسلام میں کتنی مسلم حکومتیں ہیں، لیکن ایک مسلمان حکومت دوسری مسلمان حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے عمل کرنا شروع کر دیں، میں منبر رسول، منبر و محراب پہ قسم کھا کے کہہ سکوں گا اللہ کی مدد امت مسلمہ پہ آ جائے گی۔ کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں پر غلط قسم کی نگاہ ڈال سکے اور غلط طریقے کا عمل ان کے ساتھ روا رکھنے کی کوشش کر سکے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں میں محبت مودت پیدا فرمائے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے۔ حاضرین باطنکین، جیسے ہی رمضان المبین حج کا میں خطبہ شروع کیا، اس وقت سے ہی حضرت مولانا ریاض الرحمن علیہ الرحمت کی یاد تازہ ہو گئی، اس لیے کہ یہی وہ ایام تھے کہ جن ایام میں حضرت نے حج کا خطبہ دیا اور حج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آخری احرام کا مکہ المکرمہ جنت المعلیٰ میں مقدر کر دیا، اور اللہ نے آپ کے لیے وہاں جگہ مقدر کر کے رکھا ہے، لیکن آپ کی یادیں ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہتی ہیں، جیسے ہی یہ حج کے دن آتے ہیں حضرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب حضرت کے حق میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت کا خواب تھا کہ جامع العلوم جو بنی گپہ میں ہے، جو بنی گپہ کی سرزمین میں قائم ہے، وہاں دارالقرآن کی عمارت تعمیر ہو۔ جامع مسجد ٹرسٹ کی کوششیں اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اور آپ کے تعاون کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دارالقرآن کی اس عمارت کا کام آپ کا شروع آغاز کر دیا ہے۔ پہلی چھت کے حصے میں سے آدھی چھت کی مولڈنگ پڑ چکی ہے اور آدھی چھت کی انشاءاللہ مولڈنگ پڑنا ہے۔ یہ جو کام ہم کرتے ہیں، یہاں تعمیری کام میں حصہ لینا اور اس کی ترقی میں حصہ لینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ ہے۔ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہوتے، حضرات صحابہ جمع ہوتے، حضرات صحابہ میں سے جو کوئی بھی مسافر یا ضرورت مند آتا، حضور علیہ السلام اعلان کرتے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا کون، ذرا کھڑے ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے کہنے پہ کھڑے ہو جاتے، حضور علیہ السلام ان کی ضرورت کو پورا کرتے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک مسافر دور دراز کا سفر کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، حضور علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھا کہ یہ بھوکے ہیں، کئی دنوں سے کھانا کھایا نہیں ہے۔ آپ نے حضرات صحابہ میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس ضرورت مند کی، اس بھوکے کی بھوک کو مٹا سکے؟ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ مجھے موقع دیجئے، میں لے جاؤں گا، میں کھلاؤں گا۔ گھر لے گئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، ایک مہمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، ذرا گھر میں کچھ ہو تو اٹھاؤ کھلاؤ۔ بیگم نے کہا، گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے چیزیں رکھی گئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہیں۔ اب بیوی اور شوہر نے مشورہ کیا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے ہم سلا دیں گے اور ہم بھی کھانے کا ناٹک کرتے ہیں، ناٹک تو میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کرتے رہیں، میں چراغ کو بجھا دوں گی، آپ بھی کھانے کھا رہے ہیں اس طرح، تاکہ مسافر نبی پاک علیہ السلام کا بھیجا ہوا مہمان پیٹ بھر کر کھا لے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کا مہمان کھا لے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے اعزاز میں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کر دیا اور بتا دیا، وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ ان کی حالت اتنی موٹی نہیں ہے، ان کی حالت اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ جماعت ہے حضرات صحابہ کی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، مسجد میں اعلان کرنا اور مسجد میں، مسجد کے ذریعے مسلمانوں اور مومنوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یہاں عمارت تعمیر ہوگی تو یہاں قرآن مجید کا درس ہوگا، حدیث کا درس ہوگا، نہ ہماری جائیداد ہوگی، نہ جامع مسجد ٹرسٹ کسی یعنی ذمہ دار و عہدے دار کی جائیداد ہوگی، بلکہ یہ جائیداد مسلمانوں کی ہوگی۔ یہاں فائدہ اٹھائیں گے مسلمانوں کی قوم، فائدہ اٹھائے گی امت مسلمہ، اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ آپ اس کا تعاون کرتے آ رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تعمیری کام میں آپ حصہ لیں، اگر آپ کم بھی پہنچانا چاہیں تو اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، یا آپ بالو یا عمارت کی تعمیر میں جو چیزیں جو لگتی ہیں وہ پہنچانا چاہیں تو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں، جو بھی آپ جمعے میں ہر جمعہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے آ رہے ہیں، جو چادر آپ کے سامنے پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ ان چادروں میں آپ ڈالتے جائیں، آپ بغیر کسی نام و نمود کے ڈالتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کے اس تعاون کو قبول فرما کر ہم میں سے جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، ہم میں سے جو ہمارے رشتہ دار رخصت ہو چکے ہیں ان تمام مرحومین کی اللہ تبارک و تعالی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔